إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلمة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا افتقرت إلى الزخائر لم تجد، وإذا افتقرت إلى الزخائر لم تجد زخرا يكون كصالح الأعمال. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگو، محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی. اس زندگی کے کچھ انتہائی اہم مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے ایک سب سے اعلیٰ، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد خود بیان کیا ہے، وہ عبادت کرنا ہے. عبادت مختلف طریقوں پر ہوتی ہے. کچھ بدن کے اعمال سے کی جاتی ہے، کچھ مال سے کی جاتی ہے، اس طرح متعدد طریقوں سے عبادت کی جاتی ہے. یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے اور برے اور بد اعمال کے اوپر عقاب مرتب ہوتا ہے. یہ ثواب اور عقاب کا مرتب ہونا، یہ ایک فطرت ہے، اللہ رب العزت کی فطرت ہے، فطرت اللہ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں. اور یہ انسان کی عقل کا تقاضا کرتی، انسان کی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں اچھائی ملنی چاہیے، اور جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے، برے کام کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے اور اس سے حساب کتاب ہونا چاہیے. تو چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ایک عظیم الشان سورت نازل فرمائی ہے، جس کا نام ہی سورت تغابن ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس بات کی طرف دوبارہ توجہ دلائی ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا آپ سے ایک حساب کتاب اور ایک سزا اور جزا ہونے والی ہے، اور وہ دن بڑے خسارے کا ہوگا. مطلب کیا ہوا خسارے کا؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف تفاسیر بیان فرمائی ہیں. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کفر کر چکا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا چیز کھوئی ہے اور وہ کس قدر تباہ اور برباد ہو گیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس نے اعمال کیے ہیں وہ مسلمان بھی ہے، لیکن جب وہ وہاں پر جائے گا آخرت کے اندر وہ اپنے اعمال کی قدر دیکھے گا، ویلیو دیکھے گا اس کی، اور جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا یہاں پہ کیا کیا مل رہا ہے، تو اس کو اس وقت احساس ہوگا کہ اس نے جو اعمال کیے ہیں یہ کم ہیں، اور یہ اس سے زیادہ اعمال کرتا تو یہ مزید بلند درجات پاتا، لیکن وہ ان درجات تک نہیں پہنچ رہا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے کچھ خسارہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں اپنی صفات بیان فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ صفات بیان کرنا یہ ایک ایسی ذات کی شان ہے جو تمام صفات اس کے اندر موجود ہوں، اور وہ ایک ایسی ذات ہو جس کے اندر ہر قسم کی خوبی، ہر قسم کی کوالٹی اس کے اندر موجود ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی صفات اور تعریف کرنا یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے. تو یہ تعریف کیوں کرتا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لہ الملک و لہ الحمد، کہ وہی تو بادشاہ ہے، اسی کے اندر ہر قسم کی صفات موجود ہیں. آج کل کے بادشاہوں کا حال کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں. آج سے 12-13 سال پہلے جو شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، ایک درندے کی طرح جس چیز کی طرف وہ دیکھتا اس پہ چڑھ دوڑتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا تھا. آج اس کو دیکھیں کیا حال ہے اس کا. یہ تمام روئے زمین کے بادشاہوں کا حال ہے، ابدی بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی بادشاہت یہ ایک مسلم چیز ہے. اس کائنات کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہمارے علم میں ہے اور نہیں ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر ہیں، وہ اللہ رب العزت کی رعیت ہے. اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک علت ہوتی ہے، اس کو پھر بیان کیا جاتا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، تو یہ کیسی ذات ہے؟ تو اس کا ایک جامع اور انتہائی مختصر جواب دیا، وہ یہ کہ وہی وہ ذات ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی ہے. اس کے بعد ذہن میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے یہ سب کیسے بنا لیا اور یہ سب کیسے کر لیا. یہاں پہ صاف اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی ہے. انسان کو یہ ماننا ہوگا. چنانچہ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا قول ہے، علماء نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرد والمحال یہ قرآن کریم نازل نہ ہوتا، یا دوسری صورت کہ انسان کسی ایسے جنگل میں کسی ایسے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے کہ ابھی تک اس کے پاس دعوت اسلام اور تبلیغ نہیں پہنچی، قرآن کریم کا یہ جو پیغام ہے یہ اس تک نہیں پہنچا، تو اس پر تب بھی واجب ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے اندر غور و فکر کرے اور پھر وہ یہ فیصلہ کرے. انسان کی ذہن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس تمام چیزوں کو چلا رہی ہے. آپ اس کائنات کے اندر ایک نظر ڈالیں، آپ کو کیا چیز بے مقصد نظر آتی ہے؟ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. تو یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، بادل آ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، انسان چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ انگریزوں نے جب بڑی تحقیق کی کہ بھئی انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے، تو وہ سیدھا، کیونکہ ان کے پاس آسمانی رہنمائی اور علوم نبوت ختم ہو چکے ہیں، وہ تمام انہوں نے تحریف کر دی ہے اس میں، تو انہوں نے ایک بڑا مضحکہ خیز نتیجہ نکالا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کھانا پینا ہے. تو یہ ایک عقل سلیم قبول کرتی ہے کہ کسی چیز کی پیدائش کا مقصد کھانا پینا ہو، کیونکہ کھانے پینے کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جس کو مجلس کے اندر ذکر کرنا بھی کری سمجھا جاتا ہے. تو انسان کی جو خلقت کا مقصد ہے وہ عبادت، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ. قرآن کریم کے اندر جب بھی ان الذین آمنوا اس کے بعد وعملوا الصالحات ضرور آتا ہے. ایمان جو ہے اس کے ساتھ اعمال صالحہ یہ ہونے چاہیے، تب جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارتیں دی ہیں جنت کی اور جن مقامات کی ہمیں خبر دی ہے وہ تب حاصل ہوں گے. وہ ایسے صرف ایمان سے حاصل نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو پہلے وہ بڑی مشکلات سے گزرے گا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یعنی وہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں ليعبدون اي ليوحدون، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کو عقیدے میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. تو توحید جو ہے یہ ایک بالکل ایسا ہے جیسے کسی چیز کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ایمان کے اندر اس کو یہ حیثیت حاصل ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین کیا تھا؟ مشرکین کس کاموں میں لگے ہوئے تھے؟ جیسے یہ سورہ تغابن کے اندر شروع میں ہی موجود ہے، قالوا ابشر يهدوننا، کہ وہ کہتے تھے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کیا ایک بشر ہم کو ہدایت دے گا؟ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کی نفی کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے اور بشر نبی نہیں ہو سکتا. اور آج کل بشریت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بشریت کی نفی جو کرتا ہے ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بار بار ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کی اطاعت کرنی ہوگی. تو وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی کے اندر رہنمائی فرما دی، بالکل صاف ستھرا فرما دیا، هو الذی خلقکم، اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کا انکار کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے مربی اور اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پر علماء ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ تو اصحاب ستہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے. فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت دین اسلام کو کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر ایسا سمجھ لیں کہ اس بچے کے اندر دین اسلام کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو ایسی تعلیمات دیتے ہیں کہ یا تو وہ بالکل پکا جس فطرت پہ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اسی فطرت پہ وہ بڑھتا جاتا ہے آگے، اور یا تو وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بالکل یعنی ادھیان باطلہ اور ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ایک لوہے کی کوئی چیز، جیسے مثلا تلوار ہو، جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کی شکل، اس کا روپ، اس کی چمک دمک وہ بالکل واضح ہوتی ہے. اب جب بچہ اسلامی تعلیمات پاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس تلوار کے اوپر روزانہ کوئی صفائی کرتا ہے، پالش کرتا ہے، وہ مزید چمکتا ہے. اور جب بچہ ادھیان باطلہ اور کفر کی طرف لگ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس تلوار پہ روزانہ پانی لگتا ہے اور دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ زنگ پڑتا ہے، یہاں تک کہ زمانے کے مرور کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لوہا اصل میں تھا کیا. اسی طرح جب کفر کرتے کرتے انسان بہت آگے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں چلتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں جس طرح پیدا ہوا تھا میں وہاں سے کدھر پہنچ گیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ تمہارے خالق، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، لیکن اس کے بعد قبول حق اور کفر کی طرف جانا، یہ ایک اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دیا ہے. اگر وہ چاہے تو وہ دین اسلام کی تعلیمات لے کر اور پکا مسلمان اور مؤمن ہو جائے، اور اگر وہ چاہے اور دنیا کی رنگ رلیوں سے متاثر ہو جائے یا اپنے زمانے کے طاقتور لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو جائے اور وہ اپنی اصل چیز، اصل مقصد کو چھوڑ دے اور کفر کی طرف چلا جائے، تو یہ ایک اختیاری مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے تقدیر لکھی ہے کہ کون سا بندہ کیا کرے گا اور کون سا بندہ اسلام پر رہے گا اور کون سا بندہ کفر پر رہے گا. چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اسلام کی حالت میں مرے گا تو حشر کے اندر اس کو جہنم کے اندر وہ مقام دکھایا جائے گا کہ اگر تم کافر ہوتے تو تم جہنم کے اندر اس مقام میں ہوتے. اور اس کا مقصد اس بندے کے دل میں جنت کی قدر و قیمت اور عزت کو بڑھانا ہوگا. انسان جب ایک دفعہ تکلیف کو دیکھ لے تو اس کے بعد جب اس کو راحت ملتی ہے تو بہت اس کو اچھا اور بہت فرحت محسوس ہوتی ہے. چنانچہ اس بارے میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں علماء. امام سعدی رحمہ اللہ کی کتاب گلستان میں ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے ساتھ کہیں کشتی پر سفر کر رہے تھے. اس بادشاہ کے غلاموں میں سے ایک غلام جو تھا وہ کشتی میں کافی ڈرا ہوا تھا اور بار بار روتا تھا اور پریشان ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اترنا ہے. جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کمزور دل کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو امام شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بادشاہ سے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک کر سکتا ہوں, یہ بالکل تسلی سے یہاں بیٹھا ہو رہے گا. بادشاہ نے کہا کہ کیسے کرو گے؟ تو امام شیخ سعدی نے کہا کہ اس کو نیچے پانی میں پھینک دیا جائے. چنانچہ اس غلام کو کشتی سے اٹھا کے نیچے پانی میں ڈال دیا گیا. تو وہ بہت ڈرا, بڑا اس نے شور و غل مچایا کہ اس نے واسطے دیے کہ مجھے واپس نکالو پانی سے, میں مر جاؤں گا. چنانچہ جب وہ تھوڑی دیر گزر چکی, جب اس کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ انسان جب ڈوبتا ہے تو کس کیفیت سے گزرتا ہے, تو اس کو پکڑ کے واپس کشتی میں نکال کے بٹھا دیا گیا. تو وہ ایک طرف کشتی میں سکون اور آرام سے بیٹھا رہا, اور جو پہلے والا اس کا حال تھا وہ بالکل بھی نہیں تھا, بلکہ بالکل تسلی سے, آرام سے, بڑی خوشی سے اور شکر ادا کیا اس نے کشتی میں آنے کے بعد. تو اس حکایت کا مقصد یعنی یہ ہے کہ جب جنت جانے والا بندہ جہنم کو, جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کو دیکھے گا, اگر وہ کفر کرتا تو اس ٹھکانے میں ہوتا, تو اس کے بعد جو اس کو جنت جانے کے بعد جو اس کو خوشی, فرحت اور جنت کی قدر ہوگی, اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو بندہ کفر کرے گا اس کو بھی جنت کے اندر وہ مقام دکھایا جائے گا کہ اگر وہ اسلام لے آتا اور مسلمان ہوتا تو جنت کے اندر وہ اس مقام میں ہوتا. تو چنانچہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بندہ جہنم میں ہو اور وہ دیکھے کہ اگر میں ادھر جانے کے بجائے ادھر چلا جاتا تو میں ادھر پہنچ جاتا, تو کیا اس کے دل کا عالم ہوگا اور کیا صدمہ ہوگا اس کو. یہی ہے یوم التغابن, بندے کو احساس ہوگا کہ کیا میں نے کھویا اور کیا پایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ لوگ نیک اعمال کریں, کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جو یا تو خسارے کا دن ہوگا اور یا تو کامیابی کا دن ہوگا, اس کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. زندگی آپ کو دے دی, اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی. آپ روزانہ دیکھتے ہیں, خصوصاً کراچی میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کے پتہ نہیں کیا کیا پلانز ہوتے ہیں اور کیا کیا اس میں سوچ کے رکھا ہوتا ہے, لیکن اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کو مار دیا گیا یا وہ کسی حادثے میں مر گیا, تو کیا وہ کیا کرے گا بعد میں؟ اگر اس کے اعمال تھے تو کامیاب ہو گیا, نہیں تھے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. وہ الگ بات ہے کہ شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ شہید سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس پر کسی کا قرضہ تھا تو وہ معاف نہیں ہوگا, وہ دینا ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. جب آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کسی کا کوئی حق ہے, آپ نے حقوق اللہ کے بارے میں سوال نہیں کیا, حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا, تو جواب ملا کہ جی اس کے اوپر فلاں فلاں کا قرضہ ہے. تو آپ نے معذرت فرما دیا, آپ نے کہا تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو اور میں نہیں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ. تو چنانچہ ایک صحابی نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول, اس کے اوپر جو حق ہے وہ میں ادا کروں گا, اللہ گواہ ہے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو میرے بزرگوں, ہر وقت تیار رہنا چاہیے, عبادت اعمال صالحہ اس پر مکمل توجہ ہونی چاہیے. مستدرک حاکم میں ایک طویل حدیث ہے, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے قبل کے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے جو انبیاء اور اولیاء تھے, ان سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعمال میں ان کی اطاعت کریں. اور اعمال, اس کے بارے میں جب سے روئے زمین وجود میں آئی ہے اس وقت سے اس بات پر اتفاق ہے کہ نیک اعمال, ان پر ثواب مرتب ہوتا ہے, اور برے اعمال یہ مذموم چیز ہے اور اس پر گناہ مرتب ہوتا ہے. تو چنانچہ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر پھر سب سے خصوصی عبادات جو ہیں, جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ہمارے زمانے کے اولیاء تک, وہ فرائض اور سنن کے علاوہ جو خصوصی عبادات ہیں, وہ راتوں کو اٹھنا, راتوں میں نوافل پڑھنا, تلاوت کرنا, صدقہ خیرات اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اب آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ان میں سے, ہم سب حاضرین میں سے کون یہ سب کرتا ہے. فرائض تو فرائض ہیں, وہ تو ہمارے اوپر لازم ہے, ہم نہ کریں تو پکڑے جائیں گے, اور اگر کرتے ہیں تو ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتے. سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم منہ پھیر لو تو کوئی, اللہ رب العزت تمہارے محتاج تھوڑی ہے, ختم کر دیں گے, ایسی قوم آ جائے گی جو تم سے بہت اچھی ہوگی. قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا, قوم لوط کہاں گئی, سمود کہاں گئے, کیا کبھی سوچا آپ نے؟ ان سے دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی, ایسا ان کا زور تھا. نبی کو اتنا تنگ کیا, اتنا تنگ کیا کہ وہ پریشان ہو گئے. لیکن جب ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے, جب وہ کراس کیا, جب اس سے تجاوز کیا, تو اللہ رب العزت نے جو حال کیا ان کا, کبھی اللہ رب العزت آپ کو موقع دے تو آپ جائیں اور ان کھنڈرات کو دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو. تو میرے دوستوں, ہر وقت تیار رہنا ہے یوم التغابن کے لیے. یوم التغابن یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کے اندر مسلمان کو بھی خسارے کا احساس ہوگا, اور کافر تو سمجھ جائے گا کہ وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے. چنانچہ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, خلق السماوات والارض بالحق. اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین پیدا کی حق کے اظہار کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہوا, یعنی اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کا اظہار کرنے کے لیے بندے کو اس کا جو ربط ہے وہ اسی بات سے مل رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بندہ آسمان اور زمین اور کائنات میں غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. کبھی آپ کے گھر میں کھانا خود سے کیوں نہیں بنا؟ کبھی آپ کی الماری میں, آپ کی تجوری میں خود سے کہیں سے بہت سارے پیسے مال کیوں نہیں آیا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ محال ہے. تو یہ بارش خود سے کیسے ہو رہی ہے؟ آسمان خود سے کیسے قائم ہے؟ زمین خود سے کیسے ایسے سکون سے ہے؟ جب کبھی ہل جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. یہ سب بے مقصد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان سب کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد توحید ہے. پھر لوگ توحید سے کیسے ہٹ جاتے ہیں, افسوس ہے ان کے اوپر. اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر چیلنج کیا کہ تم لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہو چاہے وہ کسی خوش اعظم کی صورت میں ہو یا کسی بابا کی صورت میں ہو یا کسی ولی کی صورت میں ہو یا کسی بت کی صورت میں ہو، وہ ایک مکھی تو بنا کے دکھائیں ذرا، مکھی کیا اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر کیسے لوگ شرک کرتے ہیں؟ شرک سے دور رہنا ضروری ہے، اور یہی اسلام کے لیے سب سے بڑا زہر قاتل ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، ایک نہیں اس تمام کائنات کے معبودان باطلا جمع ہو جائیں، تب بھی وہ زور لگا لیں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ توحید کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین پیدا کیا حق کے ساتھ. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی توحید، یہ انسانی عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور احسان کیا ہمارے اوپر، وہ یہ کہ ہم کو تخلیق دی. ہم کیا تھے؟ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ انسان کی پہلی آیت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان ایسی ایک چیز تھی جو قابل ذکر نہیں ہے، لیکن ادھر سے کیا ہوا اور پھر کیا بنا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تصویر دی، ہمیں شکل دی، ہمارا وجود مکمل ایک مرد بنایا ہمیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس بارے میں بھی محاسبہ کرنا ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت نے جیسا کہ سورہ انسان میں فرمایا کہ انسان ایک قابل ذکر چیز نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو وجود دیا، یہاں فرماتے ہیں وصورکم، تمہاری تصویر بنائی. صورت بنانا یہ صفت الہیہ ہے. علماء جو تصویر سے منع کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن، لاجک، اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صورکم اللہ رب العزت کی صفت ہے مصور، ہم سب کو تصویر دی. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی علیحدہ علیحدہ تصویر ہیں، بالکل ہو بہو نہیں ہو سکتی کوئی چیز. یہ اللہ رب العزت کی صفت کا اظہار ہے، اس کا اعجاز ہے. فاحسن صورکم، سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے بہتر سانچے میں بنایا ڈھالا، اور یہاں پہ فرمایا فاحسن صورکم، تمہاری جو ہم نے شکل بنائی، جو تمہاری تصویر بنائی، یہ سب سے بہتر اور سب سے کارخانہ قدرت میں سب سے بہتر اور بہترین تصویر ہے. اپنی قوم کے اندر اگر کوئی بہت بدصورت سمجھا جاتا ہو، اپنے گھرانے میں وہ انتہائی بد شکل ہو، لیکن وہ گائے اور گدے سے اور تمام مخلوقات سے تو بہتر ہوگا نا، یہ اس بات کی یہ مصداق ہے کہ انسان دوسری چیزوں سے بہت بہتر ہے. تو چنانچہ میرے دوستوں، میری ان تمام باتوں کا مقصد صرف اس بات کی وضاحت تھی کہ توحید جو ہے اور اعمال صالحہ، یہ ایک ایمان کے اندر یہ بالکل شرائط ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کو ایمان کے اجزاء کہتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر کافر ہے بندہ، ایمان ہے ہی نہیں. لیکن امام اعظم اور ماتوریدیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی شرائط ہیں، کیونکہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح احادیث ہیں جن کے اندر ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو شرائط کہتے ہیں. تو میرے دوستوں، محترم بزرگوں، مجھے امید ہے کہ توحید کا صحیح مفہوم اور توحید انسان کے ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میری کچھ ٹوٹی پوٹی کوشش تھی، امید ہے اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو پکے عقائد، توحیدی عقائد، مکمل دین اور سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن العوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال لعثمان: عثمان، استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.